Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. یہ سورۃ البروج ہے، مکی سورت ہے، اس میں 22 آیات ہیں. تو اس میں پہلی 3 آیتوں پہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. بروج جمع ہے برج کی، بروج برج محل کو بھی کہتے ہیں، قلعے کو بھی کہتے ہیں، اور بڑے ستاروں کو بھی کہتے ہیں. یہاں جو تفسیر بیان کی ہے وہ بڑے ستارے مراد لیے ہیں، اور بڑے ستارے اتنے وسیع اتنے زیادہ ہیں لا تعد ولا تحصا ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں جو آج انسان اتنی ترقی کر گیا ہے، اپنی ترقیات کے باوجود ان ستاروں پر پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا. یہ اتنے زیادہ ستارے ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ کر لیا ہے، بہت زیادہ جان لیا ہے دنیا کے بارے میں، ان کا دعویٰ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی نورانی قاعدہ پڑھ کر یہ دعویٰ کر لے کہ میں بہت بڑا مفسر، علامہ، شیخ الحدیث بن گیا ہوں. جیسے نورانی قاعدہ پڑھنے والے کا دعویٰ اس طرح بے بنیاد ہے، اسی طرح جو آج کل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ کر لیا ہے، بہت زیادہ، تو ان کا دعویٰ بھی ایسے ہی بے بنیاد ہے. یہ کائنات بہت وسیع ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. ایک جدید تفسیر ہے، التفسیر المنیب منیر، شام کے ایک عالم ہے وہبۃ الزہلی، ان کی لکھی ہوئی ہے. وہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہوا اور آواز سے بھی زیادہ، ہوا اور آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار روشنی کی ہے. روشنی کی رفتار کتنی تیز ہے؟ روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکتی ہے. اور وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک اگر وہ زمین کا چکر لگانا چاہے تو ایک سیکنڈ میں پوری زمین کا 8 مرتبہ چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ میں. اور چاند سے لے کر زمین تک کا سفر روشنی ایک سیکنڈ اور سیکنڈ کے بھی تیسرے حصے میں چاند سے لے کر زمین کا سفر طے کر سکتی ہے ایک سیکنڈ کے بھی تیسرے حصے میں. یعنی اتنی تیز رفتار ہے روشنی کی. اور یہ اصل یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے. ہمارے ہم لوگوں کے یہ گمان ہے بس یہی جو دنیا ہے یہی بس اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے. یہ صرف یہ کائنات نہیں, اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے. کہتے بعض ستارے ایسے ہیں کہ ان کی روشنی یعنی وہاں سے روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے 1,000,000 سال سے تک بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں سے روشنی. اتنی دور ہیں وہ ستارے سیارے, اتنے زیادہ سیارے, اتنا فاصلہ ان کا زمین کے درمیان اور ان کے درمیان. کائنات کی وسعت کو اگر دیکھا جائے جو ہماری زمین یا پوری کائنات کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتی ہے, یعنی اگر دیکھا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے تو اس کے مقابلے میں پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی کیا حیثیت ہے. کہتے پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی حیثیت اتنی ہے جیسے مثال کے طور میرا یہ انگوٹھے کا ایک ناخن ہے, اس سے بھی کم اگر پوری کائنات کو جمع کیا جائے دیکھا جائے اور زمین کو کا مقابلہ کیا جائے تو اس ناخن سے بھی کم اس دنیا کی حیثیت ہے. تو ابھی کتنی زیادہ یہ لوگ اب جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے تمام تر ترقیات کے باوجود, سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود کہ ہم نے بہت کچھ دریافت کر لیا, ابھی کچھ دریافت نہیں کیا. غالباً 1988 میں روس نے خلائی جہاز بھیجا تھا مریخ پر, اور اس جہاز کو سفر وہ 6 مہینے میں مریخ پر پہنچا تھا, 6 مہینے میں. اور آپ اب اندازہ لگائیں اس جہاز کی سپیڈ, اس دنیا میں جو چلتا ہے جہاز اس سے بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اس جہاز کی, خلائی جہاز کی. جب وہ جہاز 6 مہینے میں مریخ پر پہنچا ہے تو آپ اندازہ لگائیں اگر ویسا جہاز اگر دنیا کا چکر لگانا چاہے تو کتنی جلدی وہ دنیا کو تمام کر دے گا, یعنی کتنی جلدی لگا لے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے. اور وہ لوگ جو جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو قیامت کے دن اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے, 10 گنا بڑی جنت دیں گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں 100 گز کے پلاٹ کے پیچھے لوگ آپس میں لڑتے ہیں, یہاں 100 پلاٹ ایک دوسرے کو 100 گز کا پلاٹ نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا جنت اور ایک ایک انسان کو ایک ایک مومن کو کیسے دے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی مثال کتنی ہے, اس کی کائنات کے مقابلے میں اس کی مقدار یہ ناخن کے برابر. اگر مجھے کوئی کہے کہ اتنی مقدار یہ ناخن 10 ناخن کے برابر, ایک انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہوگی. اگر میں کہوں کہ میں کسی کو اتنی جگہ یہاں دے دیتا ہوں تو کیا میرے لیے ایک غریب کے لیے ایک فقیر کے لیے کیا مشکل ہوگا اتنی جگہ دینا. جب ایک انسان کے لیے اتنی جگہ دینا وہ کوئی مشکل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے مشکل ہوگا کہ قیامت کے دن اس دنیا سے بڑی 10 گنا جنت دے دے. کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. والیوم الموعود, اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم, دوسری قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے, وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. وعدہ کیا ہوا دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. جیسے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فی ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ. لیجمعنکم تاکید کا صیغہ ہے, تاکید یعنی اللہ تعالیٰ ضرور بضرور تم کو جمع کرے گا. الى یوم القیامہ قیامت کے دن, لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی تذبذب میں شک میں نہیں رہنا کہ پتہ نہیں قیامت کے دن جمع ہوں گے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا, اور آگے کیا خوب بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے, اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اور ایک اور جگہ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو تو جمع کرے گا ہی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کو بھی, جنات اور حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے, جمع کر کے ان کے درمیان فیصلوں کو منٹوں میں, لمحوں میں نمٹا دیں گے اللہ تعالیٰ. تو بعد میں کہیں گے جب ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلوں کو لمحوں میں نمٹا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اب تم مٹی ہو جاؤ, پورے جنات حیوانات سب کو جب ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے تو ان سے کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ, نہ تمہارے لیے جنت ہے نہ تمہارے لیے دوزخ ہے. تو وہ تو مٹی ہو جائیں گے, تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے تو وہ دیکھ کر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کاش کہ ہم بھی آج مٹی ہو جاتے, کہیں گے کاش کہ ہم بھی انسان. اس وقت افسوس کریں گے لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی جن حیوان ہوتے, جانور ہوتے, کوئی تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اس میں دو معنی بیان کیے گئے ہیں, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, گواہ, وَشَاهِد اور گواہ, گواہی دینے والے کی قسم, وَمَشْهُود اور جس پر گواہی دی جائے گی اس کی قسم. شاہد سے مراد, ایک معنی تو یہ کیا گیا شاہد سے مراد جمعہ کا دن مراد ہے, اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. اور دوسرا معنی جو وشاہد, گواہی دینے والا, وہ مشہود اور جس پر گواہی دی جائے گی. اب وشاہد سے مراد کون گواہی دے گا, تو ایک کہتا ہے کہ گواہی دینے والے تمام انبیاء علیہم السلام ہوں گے. وہ مشہود اور کن پر گواہی دی جائے گی, اپنی اپنی امتوں پر ہر نبی گواہی دے گا. ایک تو یہ معنی, دوسرا یہ کہ جیسے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, بس وہ کیسا منظر ہوگا إِذَا جِئْنَا, جب ہم بلائیں گے, مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, ہر امت میں سے ایک گواہ. وہ گواہ کون ہوں گے؟ انبیاء علیہم السلام. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آگے فرمایا قربان جائیں ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر, کہ اس دن جو وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ, یعنی تمام عالم پر, تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے. تو ایک یہ معنی, اور دوسرا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, یعنی وَشَاهِد سے مراد کہ انسانوں پر گواہی دی جائے گی, وَمَشْهُودٍ, وَشَاهِد اور گواہی دیں گے, وَمَشْهُودٍ جس پر دی جائے گی, یعنی حد, جیسے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں, دن کو رات کو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتے ہیں, ہر انسان کے ہر طرح کے اعمال, اچھے برے ہر طرح کے وہ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو شاہد سے مراد گواہ, یعنی انسانوں پر گواہی دینے والے فرشتے ہوں گے, یعنی فرشتے گواہی دیں گے انسانوں پر. جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے وجاءت کل نفس معها سائق وشهید, وجاءت, آئے گا ہر نفس, کل نفس معها سائق, اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا, وشهید اور اس پر وہ گواہی دے گا. قیامت کے دن ظاہری بات ہے, جب آدمی کو اپنے اعمال نامہ, دنیا, زندگی یاد آئے گی تو پھر محشر میں چلنے کو دل تو نہیں چاہے گا نا, تو اس وقت ہانکنے والا, یعنی ہانک کر لے کے جائے گا فرشتہ, چلو محشر میں چلو, تو وہ فرشتے گواہی دیں گے ہر انسان پر کہ یا اللہ ہم آپ کی کہنے پر ہم بندوں کے ساتھ تھے, دن رات ان کے جو نامعمال تھا وہ یہ ہے, اور جس کا یہ انکار کر رہا تو اس کی ہم گواہی دیتے. تو وشاہدیوں و مشہود, گواہی دینے والے کی قسم اور جس پر گواہی دی جائے گی اس کی قسم. تو جب اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, ابی کچھ قرآن پاک سناؤ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے قاری تھے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ میں سناؤں, آپ پر تو نازل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم سے قرآن پاک سنوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو آنکھیں بند کر کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا, تو جب میں اس آیت پر پہنچا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. قتل اصحاب الاخدود, ہلاک ہوئے کھائیوں والے, خندقوں والے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی قتیلہ آئے تو وہ لعینہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے, یعنی لعنت کیے گئے, لعنت کیے گئے کھائیوں والے. النار ذات الوقود, وہ ایسی کھائیاں جو ایندھن بھری آگ والی تھی. النار ذات الوقود, جو ایندھن بھری آگ والی تھی. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ جو کر رہے تھے, ما یفعلون جو کر رہے تھے, مؤمنین مؤمنین کے ساتھ شہود اس کو دیکھ رہے تھے. یہ کھائیوں والے کون ہیں؟ تو امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تفسیر ابن کثیر اور امام احمد کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ کھائیوں والے کون تھے. یہ کھائیوں والے, ایک بادشاہ تھا کافر. یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے, یعنی درمیان کے وقت کا واقعہ ہے. کہ ایک کافر تھا, بادشاہ تھا, جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اور اس کا ایک بہت مقرب, اس کے بہت قریبی جادوگر تھا اس کے ساتھ. تو وہ جادوگر کا آخری وقت آیا, یعنی انتقال کرنے لگا, تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو شاید مر جاؤں گا, میں انتقال کر جاؤں گا, تم کوئی ایسا نوجوان لڑکا جو ہوشیار ہو ایسا کوئی میرے پاس بھیجا کرو, میں اس کو اپنا علم جو ہے نا وہ اس کے سپرد کر دوں, اس کے حوالے کر دوں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا. اب وہ لڑکا جاتا تھا تو راستے میں ایک عبادت گزار, ایک راہب, راہب اسے کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا, اسے راہب کہتے ہیں. وہ اس وقت کے نبی پر ایمان رکھتا تھا, تو وہ لڑکا اس کے پاس بھی جانے لگ گیا, راہب پر راہب کے پاس جانے لگ گیا. اس کے پاس بھی جاتا تھا, جادوگر سے جادو بھی سیکھتا تھا, اور راہب کے پاس جا کر اپنا اللہ اللہ رسول کی بات بھی سنتا تھا. تو ایک دن ایک راستے میں جا رہا تھا, راستے میں ایک کوئی خطرناک جانور کھڑا تھا, اس نے راستہ روک رکھا تھا, جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان تھے, راستہ بند کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تو اچھا موقع ہے, یعنی آج کے راہب صحیح ہے یا جادوگر صحیح ہے. تو اس نے کہا, ایک پتھر اٹھایا, اس نے کہا یا اللہ اگر یہ راہب کا دین سچا ہے صحیح ہے تو یہ پتھر سے وہ جانور مر جائے, تو اگر اس کا دین سچا نہیں ہے تو وہ نہ مرے. تو اس نے جب پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا, راستہ کھل گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا, اس کا چرچا ہو گیا اس لڑکے کا. تو تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا اس لڑکے کو، جو بھی آتا پریشانی لے کر آتا کچھ بھی لے کر آتا تو وہ دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتے. تو ایک بادشاہ کا بہت قریبی وزیر تھا جو نبینا تھا، اس کو بھی پتا چلا تو وہ بھی آیا اس کے پاس لڑکے کے پاس کہ میں نبینا ہوں تو میرے لیے دعا کرو، یعنی میری بینائی واپس کر دو. اس نے کہا بینائی تو میں نہیں واپس کرتا ہوں، بینائی تو میرا اللہ ہی واپس کرے گا، مگر یہ کہ تم پہلے ایمان لے آؤ تو پھر میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بینائی واپس کر دیں گے. تو وہ اس کا بادشاہ کا وزیر جو ہے وہ ایمان لے آیا، جب ایمان لے آیا تو اس نے دعا کی تو اس کو اس کی بینائی واپس آ گئی. اب بادشاہ کا وزیر تھا تو بادشاہ نے جب دیکھا، اس بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہوا، یعنی تو اندھا تھا بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس نے کہا کہ یہ میرے رب نے واپس کی، جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. بادشاہ حیران ہوا کہ میرے علاوہ کون ہے رب، یعنی سب کو دینے والا میں ہوں تو میرے علاوہ کون سا رب ہے جو جس نے تجھے دیا؟ تو اس نے اس لڑکے کا بتا دیا. تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی بلا لیا. اب اس لڑکے سے پوچھ گچھ کی کہ تمہیں یہ دین یہ کس نے سکھایا، کون سا رب؟ اس نے اس عابد جو راہب تھا اس کا بتا دیا. اب بادشاہ نے تینوں کو بلا لیا. اب سب سے پہلے وزیر کو کہا تم ایمان چھوڑ دو نہیں تو تجھے مار دیا جائے گا. اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑتا. تو اس کو آرے سے درمیان سے چیر دیا گیا. اب جو راہب تھا اس کی باری آئی کہ بھی اب تم بتاؤ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا نہیں تو تم ایمان سے پھر جاؤ، مجھے خدا مان لو. اس نے کہا نہیں. تو اس کو بھی آرے سے چیر دیا گیا. اب وہ جو لڑکا تھا وہ باقی رہ گیا تھا تو اس کو بھی اس نے ظاہر بات سب کے سامنے ہوا تو اس نے کہا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ؟ اس نے کہا نہیں میں بھی نہیں دین چھوڑوں گا. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنے کچھ فوج کے ساتھی بھیجے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ تو اس کو وہاں سے نیچے گرا دو، ایسے ختم کر دو. کہتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری حفاظت فرما. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں زلزلہ آیا، وہ لڑکا بچ گیا، باقی سب ہلاک ہو گئے فوج کے ساتھی اس کے. وہ پھر بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ میں نے تو اس کو بھیج دیا تھا قتل، یہ تو پھر بچ کے آ گیا. پھر بادشاہ نے پھر فوج کچھ ساتھی بھیجے کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، سمندر میں جا کر اسے غرق کر دو. تو سمندر میں لے گئے تو پھر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میری حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان سب کو پھر غرق کر دیا، اس کو پھر وہ پھر بچ گیا لڑکا. وہ پھر اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو اور غصہ آیا تو پھر اس لڑکے نے کہا بادشاہ میں تجھے بتاتا ہوں ترکیب کہ تو مجھے کیسے مار سکتا ہے. تو کہا کیسے؟ کہتا ہے کہ بادشاہ کو اس نے کہا کہ پورے شہر کو جمع کرو ایک کھلے میدان میں اور مجھے سولی چڑھاؤ اور یہ تیر تم اس نام سے مارو بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یعنی میں اس اللہ کے نام سے جو اس غلام اس لڑکے کا رب ہے اس کے نام سے تیر چلاؤ میں پھر میں مروں گا. اس نے پورے شہر کو جمع کیا تو ایسے اس نے تیر چلایا تو اس سے وہ مر گیا. اب پورے شہر کے سامنے کیا تو پورا شہر جو ہے وہ سب ایمان لے آئے، سب پورا مجمع چیخ اٹھا کے اس لڑکے کے رب پر ہم بھی ایمان لاتے. پہلے تو دو تین کا چکر تھا ان کو ختم کیا، اب تو پورا شہر ایمان لے آیا. تو اس پر اس نے پھر خندقیں کھدوائی تھی بادشاہ نے. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہوئے خندقوں والے، کھائیوں والے، اس پر اس نے خندقیں کھدوائی اور آگ جلائی گئی اور جو ایمان نہیں لاتا تھا سب کو اس نے جلا دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. اب وہ گھبرا رہی تھی عورت کہ میں تو قربانی دے دوں لیکن میرے اس بچے کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو وہ بچہ بولا ماں فکر نہیں کر، چھلانگ مار دے، ہم حق پر ہیں، مجھے بھی لے کر اپنے ساتھ چھلانگ مار دے. تو اس اس پر یہ پورا واقعہ نازل ہوا. قتل اصحاب الاخدود, ہلاک ہوئے کھائیوں والے, النار ذات الوقود, ایسی کھائیاں جو ایندھن بھری آگ والی تھیں, اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے, وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ اس پر وہ جو کر رہے تھے مؤمنین کے ساتھ شہود دیکھ رہے تھے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, وما نقموا منهم, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وما نقموا منهم, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, وما نقموا منهم, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, الا ان يؤمنوا, مگر ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایمان لائے, باللہ اللہ پر, العزیز جو غالب ہے, حمید اور تعریف کے قابل ہے. قصور ان کا یہ تھا کہ وہ ایمان لائے ایسے اللہ پر, کس پر ایمان لائے, اللہ پر, کون سا اللہ, جو غالب, العزیز جو غالب ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوگا, الحمید جو تعریف, جو ہر حال میں تعریف کے قابل ہے, اور کون سا اللہ, کس پر ایمان لائے, الذی لہ ملک السماوات والارض, واللہ, وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی, واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں تھا, انہوں نے قربانی دے دی, اللہ پر ایمان لائے تو قربانی دے دی انہوں نے, اور وہ جس کے اندر ایسی صفات پائی جائے, العزیز جو غالب ہو, غالب ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوگا, الحمید جو تعریف کے قابل ہے, الذی لہ ملک السماوات والارض, اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی, واللہ علی کل شیء شہید, جس کے اندر اتنی صفات پائی جائے تو آدمی اس کے سامنے ویسے ہی سر جھکا دے جس کے اندر اتنی صفات پائی جائے, اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ پاگل, مجنون, دیوانے ہیں, جو اتنی صفات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک وہ لوگ جو بے شک انہوں نے ستایا, فتن المؤمنین, تنگ کیا مومن مردوں کو, والمؤمنات, اور مومن عورتوں کو, ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق, پھر انہوں نے توبہ نہیں کی, اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور جلا دینے والا عذاب ہوگا. کہتے انہوں نے مومن مردوں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ مومن کو, مسلمان کو تنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے کسی مومن کو تنگ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس اور وہ ولی, اس سے پہلے بات یہ بتا دوں, جو مومن ہو وہ واقعی مومن ہو, کوئی ڈرامے باز نہ ہو, فنکار نہ ہو, منافق نہ ہو, وہ جو مومن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی بات بتائی ہے وہ واقعی مومن ہو, کہ من آزالی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے ولی کو تنگ کیا تو فقد آذنتہ بالحرب, تو پس اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جس نے کسی مومن کو تنگ کیا, اور وہ مومن واقعی مومن ہو. اور ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, اور جنہوں نے ستایا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو, اور ہر دور میں مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, امتحان آتے ہیں, لیکن اس کا اصل کہ اس پر صبر کرنا, تکلیفیں, آزمائش, کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے, مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں, ہر آدمی پر مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں, تو اگر وہی, اور ایمان جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، ایمان قربانی مانگتا ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں مانگتا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جانور کی بھی قربانی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جانور کی قربانی یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں قربانی کی بھی توفیق دے، مال کی بھی، مال جان کی، وقت کی، اپنی اولادوں کی قربانی دینے کی بھی توفیق دے، ہر چیز کی قربانی دینے کی ہمیں توفیق دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کا دور دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے ان کو ستایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ باقاعدہ کمیٹیاں بنائی جاتی تھی ستانے کے لیے، کمیٹی بنائی گئی ستانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 25 سردار اس کمیٹی کے ممبر تھے، 25 سردار. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست گرائی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو گالیاں دی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم آگے کیسے اس کو جواب، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کریں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی گئیں، کانٹے بچھائے گئے. تو ایک یہودی عورت کا قصہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، غالباً کانٹے یا غلاظت. تو ایک دن دیکھا کہ راستے میں غلاظت نہیں ہے، تو پوچھا کہ آج راستے میں غلاظت، وہ گندگی کیوں نہیں ہے؟ تو پوچھا کہ وہ عورت بیمار ہے. تو اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. تو جب عیادت کے لیے گئے تو حال چال پوچھا، تو جب اس نے یہ حال دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھا، تو وہ ایمان لے آئی. تو ہمیں بھی آج کل ایسے، اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ ہوتا. یہی کامیابی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے امیہ بن خلف کے، ان کو دوپہر کی گرمی میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا. ان کا کیا قصور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اللہ پر ایمان لے آئے تھے. اور ان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پھر اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جو قربانی دی اس کے بدلے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو دیکھا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ ابھی جنت میں کون چل رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں آتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام دیے ان کو جنہوں نے قربانیاں دی. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر اور ان کے والد عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا ظلم کیے گئے، ایسے ظلم کیے گئے کہ کافر بھی دیکھ کر کانپنے لگ جاتے تھے، ایسے ظلم کیے گئے ان لوگوں کے ساتھ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، ستایا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو فرمایا، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. صبر کرو اے آل یاسر کے خاندان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا، صبر کرو. حضرت خباب بن عرب، ان کے بالوں سے کھینچا جاتا، ان کی گردن مروڑی جاتی، کوڑے مارے جاتے. یہ وہ غلام تھے جن کا کوئی مکہ میں کوئی خاندان کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہہ دیا اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اور کچھ لونڈیاں، حضرت نہدیہ، حضرت زنیرہ، حضرت ام اویس رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تو اس پر بھی کافر دیکھ کر کانپتے تھے. تو یہ ان صحابہ اکرام ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ جو دین ہم تک آج پہنچا ہے یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ صحابہ اکرام قول کے سچے تھے, وعدے کے پکے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہوا تھا, بیعت کی ہوئی تھی, تو اس پر پکے تھے. ان کی اس بیعت, اس قول کی وجہ, اس قول کو سچا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی بھی قربانیاں دی. تو فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ستایا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو, تو اللہ تعالی کتنے غفور الرحیم ہے کہ عذاب کے ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالی ایک راستہ دکھاتے ہیں کہ بندوں کوئی گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں, ثم لم یتوبوا, توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ کوئی بھی نہیں اس کو بند کر سکتا توبہ کا دروازہ. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, پھر اگر توبہ نہیں کی تو پھر ان کے لیے عذاب ہوگا, جہنم کا عذاب اور جلا دینے والی سزا ہوگی ان کے لیے. ہم بھی عہد کرتے ہیں آج کہ اللہ, ہم بھی اللہ کرے, یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے, ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں ان کا قول نقل کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں میں تو معافی بھی مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہوں, یعنی یہ قول کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جاؤں گا بغیر ایمان کے, مجھے ایمان کے ساتھ ہی لے کر جانا, اگر میں ایمان کے بغیر مجھے نہیں لے کے جانا, کہتا ہوں میں ایسے بات کرتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ سے جھگڑتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلط کہتا ہوں. اور اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک اللہ والے سے کسی کافر نے پوچھا تھا, کسی نے پوچھا تھا کہ اس کے پاس کتا پکڑا ہوا تھا, اس نے اس کو ازمانے کے لیے کہ یہ کیا جواب دیتا ہے بزرگ, یعنی اگر اس نے یہ کوشچن کیا کہ یہ میرا کتا بہتر ہے یا تو اس سے بہتر ہے. اب اگر کہتا میں بہتر ہوں تو وہ تکبر کی علامت بن جاتا, تو اگر کہتا کتا بہتر ہے تو پھر وہ مسلمان جو مومن ہونے کا, وہ کافر کہیں گے پھر ہمارے کتے ہی اچھے ہیں. تو اللہ والے نے کیا عجیب جواب دیا, اس نے کہا, اللہ والے نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں, اگر میں ایمان کے بغیر چلا گیا اس دنیا سے تو یہ کتا میرے سے بہتر ہے. تو ایمان کا ابھی ہے, کل کو کچھ پتہ نہیں, کس کا ایمان رہے یا نہ رہے, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اب ہماری بھی, ہماری اولادوں کی بھی, ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے, کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو باقی رکھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یہ اللہ تعالیٰ, پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے, جہاں اگر اللہ تعالیٰ بوروں کا, گناہگاروں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ خوشخبری کا بھی ذکر کرتے ہیں. ابھی گناہگاروں کا, نافرمانوں کا ذکر ہوا, اب نیک لوگوں کا بھی ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے باغات ہوں گے, ایسے باغات تجری من تحتها الانہار, جن کے ساتھ نہریں چل رہی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر, یہ بڑی کامیابی ہے, یہ اصل کامیابی ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے یہی فیصلہ فرمائے, اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ بڑی کامیابی ہے. یہ دنیا میں تھوڑی سی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن ہم تکبر میں آ جاتے ہیں, یہ بڑی کامیابی, یہ دنیا کی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے, سب فنا ہونے والی چیزیں, کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہمارے لیے تو پھر ہمارے لیے یہی بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابھی پیچھے کھائیوں والوں نے آگ جلائی, اس میں ایمان والوں کو جلایا, یہ نہ سمجھیں کہ ان کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. دنیا کی پکڑ سے آدمی نکل سکتا ہے، دنیا کی کسی قسم کی پکڑ ہو نکل سکتا ہے، کوئی رشوت دے کر نکل جاتا ہے، کوئی ڈراوے کے زور سے نکل جاتا ہے، یعنی کس طریقے ہیں نکلنے کے دنیا کی پکڑ سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربی کا لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے وقت کا سپر پاور تھا اور کہتا تھا سمندروں کا مالک میں ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ہی غرق کر دیا، جب سمندر میں غرق کیا تو اس کو چیخ اٹھا، کہہ اٹھا کہ آمنتو میں ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہے. اسی طرح قارون کو پکڑا، قارون وہ کہتا تھا زمین و خزانوں کا مالک میں ہوں، زمین و خزانوں کا مالک میں ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا، یعنی ایک عورت کو کھڑا کیا تھا کہ تم عورت نے یہ الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. عورت کو کھڑا کیا تھا قارون نے ان کو کرنے کے لیے، یعنی بدنام کرنے کے لیے عورت کو کھڑا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تو وہ سمجھی، اس کی سمجھ میں آئی بات، تو اس نے کہا اے موسیٰ میں بے گناہ ہوں، مجھے اس نے فورس کیا کرنے پر. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو زمین میں دھنسایا تو چیختا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے. تو ایسے زمین میں دھنس گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ معاف کر دے، 20 بار کہا تجھے موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، اگر ایک بار کہتا اللہ مجھے معاف کر دے شاید میں اللہ اس کو معاف کر دیتا، شاید میں معاف کر دیتا اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، جب تک آدمی کو اپنی مرنے کی یعنی آخری وقت کی نشانی سامنے نہ آ جائے اس وقت تک موت کا دروازہ کھلا ہے، تو ہر آدمی کو ہر چیز سے توبہ کرنی چاہیے. تو اسی طرح نمرود اور شداد کو پکڑا، ان بطش ربک لشدید، نمرود اور شداد کو پکڑا جس نے دعویٰ کیا تم اللہ کی اس جنت پر مرتے ہو، میں ویسی جنت دنیا میں بنا دیتا ہوں. اس نے بنائی جنت، ایسی جنت بنائی کہ اللہ نے کہا تو نے جنت تو دوسروں کو دینے کے لیے بنائی لیکن یہ تو تجھے خود دیکھنا نصیب نہیں ہوگی. جب دیکھنے کے لیے پہنچا دروازے پہ تو اسرائیل پہنچ گیا، وہاں اس کی روح قبض ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تو دوسروں کو کیا دکھائے گا، جنت کیا دے گا، تجھے خود دیکھنا نصیب نہیں ہوگی. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہو یبدی و یعید، بے شک وہی رب جو پہلے پیدا، جس نے پہلے پیدا کیا، و یعید اور پھر لوٹائے گا دوبارہ، یعنی ابھی پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. وہ الغفور الودود، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان بطش ربک لشدید ایک، انہ و یبدی و یعید دو، وہ الغفور الودود یہ تیسری صفات، وہ الغفور الودود وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. یا غفور کے معنی چھپانے والے، چھپانے کے بھی ہے، چھپانا یعنی اللہ تعالیٰ عیبوں کو، انسانوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، ودود اور محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، وہ عرش کا مالک ہے، مجید بزرگی والا ہے. عرش. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے, یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عرش ہے. اور وسیع کرسی یوہ سماوات والارض, اور کرسی جو ہے وسیع کرسی یوہ سماوات والارض, اور کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے, کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے, اور عرش جو ہے وہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے. وسیع کرسی یوہ سماوات والارض, یعنی وہ کرسی زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کہتے ہیں کرسی کو عرش کے مقابلے میں, حدیث پاک میں آتا ہے کرسی کو عرش کے مقابلے میں اتنی حیثیت حاصل ہے جیسے اگر آپ ایک بڑے جنگل میں اپنی انگوٹھی پھینک دیں اور اس کا جو انگوٹھی کا جو حلقہ ہے اس کی, یعنی پوری کائنات کے مقابلے میں اس حلقے کی کیا حیثیت ہوگی, اسی طرح عرش کے سامنے, عرش کے مقابلے میں کرسی کی یہ حیثیت ہے, یعنی عرش اتنا بڑا ہے. لیکن اب عرش ہے کیا, اس کا کسی کو علم نہیں ہے, کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ عرش ہے. اگر ہم اس کی حقیقت نہیں جانیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہی نہیں رہے گا, اس کے بغیر, حقیقت جانے بغیر ہمارا ایمان ہے, اس کی حقیقت جاننا ضروری نہیں ہے. اگر یہ کافر لوگ یہ اعتراض کریں کہ تم اپنے دین کو پورا نہیں سمجھتے, یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں عرش کیا, تو ان سے کہا جا سکتا ہے تم اپنی اتنی ترقیات کے باوجود تم ابھی دنیا کا, کائنات کا تم کچھ ابھی ریسرچ نہیں کر سکے, تو اگر ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اس پر کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. فعال لما يريد, وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے, اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہے, وہ جو کرتا ہے وہ فعال لما يريد, وہ کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس تکلیف کو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اگر اس کو کوئی اچھائی, بہتری, کوئی چیز پہنچانا چاہے تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا, بیمار ہوئے, تو صحابہ اکرام عیادت کے لیے گئے تو پوچھا کہ کسی حل نظر الى الطبیب, کیا کسی طبیب نے بھی دیکھا آپ کو, کیا کسی حکیم نے بھی دیکھا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا, قال فعال لما يريد, یعنی جس طبیب نے مجھے دیکھا ہے تو قال, تو اس نے کہا ہے, جو وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ رکھتا ہے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ ان کا وقت قریب آ گیا. هل اتاک حدیث الجنود, کیا آئی آپ کے پاس لشکروں کے واقعات, لشکروں کی خبریں, کون سے لشکر, فرعون و ثمود, فرعون اور ثمود کے قصے, بل الذین کفروا فی تکذیب, بلکہ وہ کافر لوگ فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے, واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ تعالی ان کافروں کا ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے, مکان میں بھی, زمان میں بھی, یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں جو اللہ تعالی کے علم میں نہ ہو وہ ایسے زمانے میں ہو, اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو, وہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نہ ہو ایسی جگہ میں بھی وہ نہیں, پورے اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہو ان کا, ایک اور جگہ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, تو بھاگو آسمان اور زمین کے کسی کنارے میں سے بھی. فانفذوا, بھاگو, لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں بھاگ سکتے ہو, نہیں بھاگ سکتے ہو. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن بزرگی والا ہے, یعنی معزز ہے. یہ قرآن پاک معزز, اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ لوگ بھی معزز ہو جاتے ہیں. آج کل جو حالات آ رہے ہیں مسلمانوں پر, یہ صرف قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے. آج مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے, صرف قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا. فی لوح محفوظ, وہ قرآن پاک کا ہے, وہ لوح محفوظ میں ہے. یعنی وہ لوح محفوظ جیسے ذوالعرش کی تفسیر میں تھا کہ اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتا, اسی طرح فی لوح محفوظ, لوح محفوظ کیا ہے, اس کی حقیقت بھی علم میں نہیں ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان ہے کہ لوح محفوظ ایک جگہ ہے, اور ایک قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو لوح محفوظ میں جو چیز لکھی وہ تھی انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, اور محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں. اور آگے لکھا تھا اردو اس کی ہے, جو میری تقدیر اور قضاء کے سامنے سر جھکا دے گا, جو میری تقدیر اور قضاء کے سامنے سر جھکا دے گا, امتحانوں میں صبر کرے گا اور میری نعمتوں پر شکر کرے گا, تو اس کو میں اپنے لوہے اس کو اپنے ہاں صدیق لکھ دوں گا, اور قیامت کے دن ان کو صدیقین میں سے اٹھاؤں گا, اور جس نے میری تقدیر اور قضاء کے سامنے سر نہ جھکایا, مصیبتوں پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہیں کیا, تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ان میں بھی ایمان کی پختگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك تمام العافيه, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر عن العافية, ونسألك الغناء عن الناس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك.